یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد
اللہم صل علی محمد وآل محمد
وعجل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. زانی مسلم شب جمعہ ہے. شب جمعہ خدا نوطان نے رحمتوں اور مغفرتوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے ہم انسانوں کو. شب جمعہ پر اپنے تمام مرحومین کی اخروی زندگی میں مزید آسانیوں کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی تکامل کے لیے، ہمارے آپ کی روح کی تازگی کے لیے انشاءاللہ شب جمعہ پر وقت کے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ، جس کے صدقے میں ہمارے وجود معنوی میں انشاءاللہ اور نورانیت ہے انشاءاللہ، تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
پروردگار عالم نے انسان کو جس عقل اور شعور کے ساتھ دنیا میں ارسال فرمایا ہے، اس عقل اور شعور کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کے ظاہری طور پر بھی اور حقیقت میں باطنی طور پر بھی انسان کے امتیازات میں سے ہیں. یعنی کیوں انسان ہی مخلوقات کے اندر اس مقام پر پہنچا، دوسری مخلوقات نہیں پہنچیں؟ کہتے ہیں اس کا بیان یہی ہے کہ انسان کے پاس یہ صلاحیت ہے جس کو ہم عقل تعبیر کرتے ہیں، شعور تعبیر کرتے ہیں. اب اس عقل و شعور کو استعمال کرنے والے انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس سے کیا اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو جب سے انسان سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس نے کچھ چیزیں اچیو کی ہیں جس کا ایک نتیجہ ہم لوگ اپنے آپ کی دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ کے پیچھے وہ انسان کے افکار و خیالات ہیں جو کبھی فلسفے کی صورت میں، کبھی مثلا ہیومینٹیز کی صورت میں، کبھی ٹیکنالوجیز کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ جو انسان کا سوچنا سمجھنا ہے، یہ تو بہت بڑی میراث ہے. یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا ظاہر ہے کہ انسان نے یہ تمام چیزیں جمع کی ہیں، ہزاروں سال سوچا ہے، ہزاروں سال سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ سب کچھ ہوا ہے جو اب ہمارے سامنے. تو جب ہم انسانوں کی اس کاوش کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوچنے سمجھنے کی کوشش کی ہے معاشرے کو، خود اپنے آپ کو، تو ہم اس میں دو اورینٹیشنز دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر. یہ بہت اچھا کیا انہوں نے آواز تھوڑی بڑھا دی، اتنا نہیں بڑھانا، تھوڑا سا کم کر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل
اورینٹیشن دیکھتے ہیں، دو ٹائپ کے اورینٹیشن دیکھتے ہیں. ایک انسانوں کے سوچنے کا وہ طریقہ کار ہے جس میں انسان اس مادی زندگی کو دیکھتا ہے، مادے کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس سے پیچھے نہیں دیکھ پاتا، بس اتنا ہی دیکھتا ہے. تو مثال کے طور پر جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو بدن نظر آتا ہے اسے، اب اس کے پیچھے نہیں سوچ پاتا کہ بدن کے پیچھے بھی کچھ اور ہے. یا مثال کے طور پر، اب پیچھے کا مطلب ظاہر ہے کہ فزیکلی پیچھے نہیں، یعنی بیانڈ دیٹ، اس کے علاوہ، جس کو عربی میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، فارسی میں بھی آئی، پھر فارسی سے اردو میں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں ماورا. ورا کہتے ہیں پشت کو، ماورا اس کے پیچھے. وہ ماورا جو تھا وہ عربی کی اصطلاح تھی، فارسی میں آئی پہلے، پھر اردو میں بھی آئی. اب وہ ماورا مختلف چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کہتے ہیں ماورا دنیا، دنیا کے پیچھے. اور جو سب سے مشہور اس کی اصطلاح بنی، وہ بنی ماورا طبیعت. طبیعت یعنی میٹر، میٹیریل ورلڈ. ماورا طبیعت، طبیعت کے پیچھے. طبیعت کے پیچھے کو جب ہم گریک میں اور انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں میٹا فزیکل. میٹا فزیکل یعنی فزیکل کے پیچھے، ماوراء طبیعت. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نام ماوراء طبیعت کیوں پڑا؟ اس میں کہتے ہیں ایک وجہ سے کہ بھائی یہ جو دنیا کی زندگی ہے، میٹیریل ورلڈ ہے، میٹیریل ورلڈ کے پیچھے یعنی نان میٹیریل ورلڈ. ایک تو یہ کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں تھا. اصل میں جب ایرسٹوٹل کتاب لکھ رہا تھا تو اس کا ایک چیپٹر تھا فزکس کے اوپر، فزیکل ورلڈ کے اوپر، اور اس کے بعد تھا دوسرا چیپٹر جو نان فزیکل ورلڈ کے اوپر تھا، اور اس چیپٹر کو اس نے کوئی ٹائٹل نہیں دیا. تو اس چیپٹر کا نام پڑ گیا کیا؟ میٹا فزیکل. فزکس کا جو چیپٹر ہے اس کے بعد والا چیپٹر. تو دو اس طرح کی وجہ بیان کرتے ہیں اس کے میٹا فزیکل کہلائے جانے پر. لیکن لب بلباب یہ ہے کہ انسان جو دیکھتا ہے تو اس میں ایک اورینٹیشن ہوتی ہے، میٹیریل اورینٹیشن. مادے کو دیکھے گا، مادے کے پیچھے نہیں دیکھے گا. تو باڈی میں، انسان میں صرف باڈی کو دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے، آخرت نہیں دیکھتا. دنیا دیکھتا ہے، خالق نہیں دیکھتا. یہ ایک اورینٹیشن. اچھا، یہ جو اورینٹیشن ہے، ظاہر ہے یہ آج کی پاپولر اورینٹیشن ہے. آج کی دنیا کے اندر جو رائج ہے وہ یہی ہے. اور یہ کب سے رائج ہوئی ہے؟ پہلے اتنی رائج نہیں تھی. اسپیشل یہ گفٹ ہے ہمارے پاس رینیسانس کے زمانے کا، 16th century 17th century میں جو دنیا میں تبدیلی آئی، اور کہتے ہیں کہ مثلا یورپ کے کچھ علاقوں سے شروع ہوئی تھی اور وہ پوری دنیا کے اوپر پھیل گئی. اور جو لوگ ہیومن سائنسز کے اوپر پڑھتے ہیں، جنہوں نے تھوڑی بہت ہسٹری پڑھی ہے، ان کو اس کی رینیسانس کی پوری تاریخ پتہ ہے. آپ کو کبھی بھی دین کے بارے میں کچھ پڑھنا ہو تو رینیسانس کو ضرور اسٹڈی کریں. یہ ہوا کیا تھا یہاں پر 16th century اور 17th century میں؟ اس کے بعد سے تو یہ بہت پاپولر ہو گئی، اور لوگوں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ بھائی مادے کے پیچھے بھی کچھ اور ہے. بلکہ وہ جو مشہور و معروف جملہ چل نکلا کہ وہ کوئی سرجن تھا اور اس نے کہا کہ بھائی جب تک کوئی چیز میرے چاقو کے نیچے نہ آئے تو وہ ہے ہی نہیں، ختم. تو روح میرے چاقو کے نیچے نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے یہ ہے ہی نہیں، اور نہ خدا آ رہا ہے، نہ قیامت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ نہیں ہے. چاقو کے نیچے آئے، جس کو وہ لوگ کہنے لگے بھائی ٹینجیبل ہونا چاہیے، ہاتھ میں آئے، مٹھی بھرے، مٹھی خالی ہے تو پھر نہیں ہے اس کا مطلب ہے. دوسری اورینٹیشن یہ ہے کہ نہیں بھائی کیا حماقتیں ہیں، صرف مادہ، کیوں صرف مادہ؟ مادہ کے علاوہ بہت کچھ ہے، نان میٹیریل ایگزسٹنسز ہیں، ان کا تمام وجود ہے، پھر اس تمام کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ خود بنی ہو، یہ کسی نے بنائی ہے. اور جو بنائی ہے وہ میٹیریل ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ میٹر کے اندر تو ڈپینڈنس ہوتی ہے. تو یقیناً میٹیریل ایگزسٹنس اور میٹیریل ورلڈ کا بنانے والا نان میٹیریل ہوگا، ورنہ میٹر میں تو ڈپینڈنس ہوتی ہے، تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اس کو. تو اس طرح کی لاجکس تھیں. تو دو اورینٹیشنز بن گئیں، ایک میٹیریل اورینٹیشن جس نے کہا کہ بھئی ہم ماورائے مادہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، یہی ہے، اور دوسری نان میٹیریل ہو گئی. اچھا، اب ان دونوں کے اندر بہت ساری، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، فلاسفیز اور پتہ نہیں کیا کیا آئیڈیاز، آئیڈیالوجیز اور یہ اور وہ، اس کے اندر کچھ جو تھے مثال کے طور پر تھے تو وہ میٹا فزیکل کے ماننے والے، لیکن وہ کسی اور راستے پہ چل گئے، مثلا جادوؤں پہ چل گئے، بلیک میجک سیکھ رہے ہیں. اب بلیک میجک کیوں سیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ فزیکل ورلڈ ایکچولی فتح ہوئی بھی ہے نان فزیکل ورلڈ کے ذریعے سے. وہ جو نان فزیکل ورلڈ ہے، میٹا فزیکل وہ ڈومیننٹ ہے فزیکل ورلڈ کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا میٹا فزیکل ورلڈ سے کوئی کنیکشن بن گیا تو میٹیریل ورلڈ کو کنکر کرنا تو پھر کوئی آسان کام ہو گیا. تو وہ نان فزیکل ورلڈ اور میٹا فزیکل ورلڈ سے کنیکشن لینے کے لیے چلے گئے جناب وہ بلیک میجکس اور اس کے اندر اور اس کے اندر, وہ جا کے وہاں پہ انہوں نے گرفت کرنا شروع کر دی. اب ظاہر ہے دین جو فکر ہے وہ پہلی والی نہیں ہے, دین کی فکر دوسری والی ہے. اور دین یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ صرف مادیات میں محدود نہیں ہے, اس کے ایک میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہے. آپ کا صرف بدن نہیں ہے, آپ کی روح بھی ہے, آپ کی صرف دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے, اور دنیا صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک خالق بھی ہے. تو دین کو ہم سیکنڈ کیٹیگری کے اندر رکھیں گے جو نان فزیکل اور میٹا فزیکل ورلڈ کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ سب انسانوں کی کیٹیگریز بنتی ہیں کہ کون اس کا ماننے والا ہے کون اس کا ماننے والا ہے. پھر یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی لفظ میں تو یہ اس کا ماننے والا ہے, پریکٹس میں کس کا ماننے والا ہے, پریکٹیکلی کیا ماں کر رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اب ہم نے کل آپ کی خدمت میں ایک موضوع پرسوں سے ظاہر موضوع شروع کیا ہوا ہے, اور اس موضوع کے اند کو بیان کرتے ہوئے کل ہم ایک موضوع کی طرف آئے, وہ یہ کہ بھائی یہ جو دنیا ہے اس میں جو کاز اور افیکٹ ہے اس کی چین کہاں تک جاتی ہے. تو کاز اور افیکٹ کی چین صرف میٹر تک لمیٹڈ رہتی ہے یا نان میٹیریل بھی ہو جاتی ہے. تو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی یہ جو کاز اور افیکٹ کی چین ہوتی ہے یہ چلتی تو میٹیریل سے ہے لیکن چلتے چلتے نان میٹیریل میں پہنچ جاتی ہے, نان میٹیریل میں پہنچ جاتی ہے اور پھر وہاں پہ جا کر اپنا کام کرتی ہے. تو ہم چونکہ دین کے بھی ماننے والے ہیں اور عقل اور سائنس جس حساب سے ہم سمجھ رہے ہیں اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی نان میٹیریل ورلڈ ہے اور وہ بہت ڈومیننٹ ہے. اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور تو ظاہر ہم سب پہلے سے ہی ماننے والے ہیں دین کے, تو ہم تو ظاہر سیکنڈ کیٹیگری کے ہیں, لیکن اب اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارا ایمان یہاں کہاں تک گیا ہوا ہے, ہم اس کی ڈومیننس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد,
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج.
اور کانٹیکسٹ آپ اپنے پاس رکھیے گا, اس سے مت ڈریے گا کہ میں ایسا نہ ہوں موضوع پہ آؤں ہی نہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا کسی نے ہمارے یہاں آ کر بڑا زبردست ٹاپک لیا اور کہا کہ اسلامی عقائد اس کے اوپر ہم عشرہ پڑھیں گے. تو کہنے لگے میں بہت ایکسائٹڈ تھا کہ بھائی پہلی دفعہ کوئی بندہ مجھے ملا ہے جو عقائد کے اوپر پورا عشرہ پڑھے گا. کہنے لگے مولانا یقین مانے خدا کے وجود پر دلیل انہوں نے پانچ منٹ بھی نہیں دی, عقائد پہ پورا عشرہ پڑھ ڈالا. کہنے لگے مجھے اتنا ڈسپوائنٹمنٹ ہوا کہ یار میں کیا سمجھ رہا تھا یہ کیا ہو گیا. تو ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا ہم ایک ٹائٹل بول دیتے ہیں, عنوان بول دیتے ہیں, پھر دس دن تک لوگ بیچارے ہی سوچتے رہتے ہیں کب آئے گا, اور وہ آخر میں دس دن میں ختم ہو جاتا ہے. اور پھر چونکہ مونولاگ ہوتا ہے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں, معاملہ ختم ہو گیا, کون پوچھنے والا ہے. بعد میں اگر ہماری مثال کے طور پہ کوئی ریکارڈنگ لگانے والا ہے تو خود ہی ٹاپک چینج کر لیتا ہے بیچارہ کہ بھائی اس پہ تو بات ہوئی نہیں, جس پہ بات ہوئی وہ کیا تھا, وہ خود ہی لگا دے گا کوئی نہ کوئی. تو نہیں ایسا نہیں ہوگا, شاید تھوڑا بہت ہو بھی جائے لیکن یہ کہ بار میں خیال کروں گا, ٹاپک کو ذہن میں رکھنا ہے. ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ ٹاپک یہ ہے کہ سیرت ائمہ اطہار اور ہماری زندگی, ان کی سیرت کیا تھی, ہماری زندگی میں اس کو اندر کیسے لانا ہے, اس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لیکن کل جو بات عرض کی وہ یہ کہ بھائی یہ جو کاز اور افیکٹ ہے یہ میٹیریل نان میٹیریل, تو کہا کہ شروع تو میٹیریل سے ہوتا ہے لیکن جاتا نان میٹیریل تک ہے. اسلام اس فکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایک دو مثالیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد,
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین نے نہیں دی ہیں, بہرحال ہماری ثقافت میں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین نے نہیں کہی تھیں لیکن بہرحال ہماری ثقافت میں ہیں. اچھا مثال کے طور پر اگر کوئی چیز دین نے نہیں کہی تھی ہماری ثقافت میں تو اس کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک کلچر میں ملے گا دوسری کلچر میں نہیں ہوگا. ایران میں ہوگا عراق میں نہیں ہوگا, عراق میں ہوگا سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوگا, سب کانٹیننٹ میں ہوگا باقی کہیں نہیں ہوگا. یہ سب ہوتا ہے اگر بیس نہ ہو تو یہ ہوتا ہے. اور کیا نشانی ہوتی ہے؟ اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ نہ روایت میں کچھ ملے گا نہ قرآن میں کچھ ملے گا. قرآن میں بھی نہیں ہے روایت میں بھی نہیں ہے مسلمان کرنا ہے, اور وہ مسلمان بھی ایک قوم کی کر رہی ہے. مسلمانوں میں تو اتنے قومیں ہیں باقی کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ پھر تو اس طرح کی کوئی چیز مل جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، ثقافت کا ایک ایشو ہے۔ ہر ثقافت کا ایشو بھی ڈیناؤنس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بعض ثقافت کے ایشو اچھے ہوتے ہیں، انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ ہر ثقافت کو اٹھا کے پھینک دو، نہیں، اسلام کے خلاف آئے گی تو پھینک دو، ورنہ اگر اسلام کے خلاف نہیں ہے تو قبول کر لو۔ زبانوں سے کیا خدا لڑ رہا تھا؟ خدا نے زبانوں سے کوئی جنگ نہیں کی، جو ایرانی تھے وہ فارسی بولتے تھے بولتے رہے، جو ہندوستان والے تھے وہ اپنی زبان بولتے تھے وہ بولتے رہے، جو زبان بول رہا تھا بول رہا۔ تو ثقافتوں سے دین لڑتا نہیں ہے، ہاں ثقافتیں اگر اسلام کے خلاف کچھ کر رہی ہوں پھر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، پرائرٹی اسلام کو ہے، کلچر کو پرائرٹی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمارے پاس ایک نماز ہے، روایت میں بھی ہے، تائید بھی کرتی ہے عقل، اور ہر جگہ ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہوگی، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں نماز استسقاء۔ نماز استسقاء کیا ہے؟ مشہور و معروف ہے، سب جانتے ہیں، شاید نہ پڑھی ہو لیکن جانتے تو ہیں۔ وہ یہ کہ بھئی اگر کوئی علاقہ ہو جہاں پہ پانی نہ برس رہا ہو بارش کی صورت میں، تو آپ یہ کریں کہ آپ نماز استسقاء پڑھ لیں۔ اچھا، کیا اس کی روایت میں بیس ہے؟ ہاں بالکل ہے، فقہا نے فتوی دیے ہیں اس پر، ہاں بالکل دیے ہیں، پریکٹس میں رہی ہے، بالکل بہت رہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، نماز استسقاء ہوتی ہے۔ اچھا، جو نماز استسقاء ہوتی ہے اس کا بارش سے تعلق ہے؟ ہاں جی، بارش سے تعلق ہے، دونوں کاز اور افیکٹ ایک ہی ایگزسٹنس میں ہے یا دو ایگزسٹنس میں ہے؟ نماز استسقاء تو نماز ہے، نماز کے لیے قربتاً اللہ چاہیے ہوگا، اس میں آپ کچھ قرآن پڑھیں گے، کچھ دعائیں پڑھیں گے، اس کا تو میٹیریل کاز میں بارش سے کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ نماز استسقاء میں پانی کو اوپر نہیں اچھالا جاتا کہ پھر اوپر سے نیچے آئے، تو کہیں بھائی چلو ہم نے کچھ پارٹ کیا اوپر، ادھر سے باقی حصہ ہو گیا، نہیں، کچھ نہیں۔ نماز استسقاء میں نماز پڑھتے ہیں آپ، بلکہ الٹا جا کے صحرا میں نماز پڑھتے ہیں جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں، اصلا پہلے ہی نہیں ہوتا، وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب یہ نماز پڑھتے ہیں اور یہ افیکٹو ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے آسمان سے بارش ہو جاتی ہے، پانی برستا ہے، دونوں ایک ہی ایگزسٹنس کے لیول میں ہیں کیا؟ نہیں، ایک نان میٹیریل ہے، ایک میٹیریل ہے، یہ کنیکشن امیجنری ہے کیا؟ خدا نے کسی امیجنری کنیکشن پہ ہم سے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو؟ ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا۔ بھائی ایک آدمی مثال کے طور پر ایسی سوچ لیجئے، کوئی پری میچور کسی سوسائٹی کا ایک بندہ تھا، وہ کہیں صحرا میں کھڑا تھا اور اس کے یہاں بارش ہو نہیں رہی تھی، وہ بڑا پریشان تھا کہ کیا کرے۔ وہ ایک دفعہ اس نے مثال کے طور پر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، سر پہ مارا، جب وہ سر پہ مار رہا تھا تو بادل آ گئے اور بارش ہو گئی۔ اس نے کہا لو بھائی قانون پتہ چل گیا، بارش نہ ہو سر پہ مارو ہاتھ تو بارش ہو جاتی ہے۔ صحیح، کیا دین خدا میں ایسے کنیکشن بناتا ہے خدا؟ نہیں، دین خدا تو حق ہوتا ہے، حق باطل سے مدد نہیں لیتا ہے، حق کی دنیا حق کی دنیا ہوتی ہے، باطل کی دنیا اس سے بالکل علیحدہ ہوتی ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، دونوں میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ دین نے کہا ہے اور میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ہاں بھائی دین نے کہا ہے، تو پھر یہ حق ہوگا۔ حق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ریالٹی ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا بھئی یہ نان میٹیریل کاز ہے، میٹیریل کاز ہے اور افیکٹ کس کے اوپر کر رہا ہے؟ سوری، نان میٹیریل ہے اور میٹیریل پہ افیکٹ کر رہا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کنیکشن کو ہم کیسے سمجھیں؟ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نماز استسقاء کے حوالے سے دو واقعے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن وہ ایک واقعہ عرض کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ وقت نہ لگے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔
اچھا، نماز استسقاء میں ایک اور مشکل بھی ہے، یہ کہا گیا کہ بھائی آپ نے استغفار بہت کرنی ہے، بہت کرنی ہے۔ اچھا، کیوں بھائی استغفار کیوں بہت کرنی ہے؟ وہ ساری آیتیں پڑھو جس میں پانی کا ذکر ہے قرآن کریم میں، ختم۔ استغفار کیوں کرنی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ جو بارش نہیں آتی نا، اس کے کازز میں سے ایک کاز گناہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، زمین پہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور پانی کہاں پہ رکتا ہے؟ آسمان پہ۔ یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں اور آپ پہلی اورینٹیشن میں ہوں تو یہاں پہ سلپ کریں گے, نہیں بھائی یہ نہیں سمجھ میں آتی, یہ نہیں سمجھ میں آتی. تو مثلا کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ کیا آپ لوگ مسائل میں پڑھ رہے ہیں کہ سید الشہداء کو بی بی نے اپنے ہاتھ سے تھام لیا, وہ تو فوت ہو چکی تھی. اتنا سا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مرنے کے بعد جسم پر حکومت کس کی ہے, نہیں سمجھ میں آتا. جب ہم میٹیریل تھنکنگ میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ہر جگہ پہ اڑتے ہیں کہ میٹر کا جو کاز ہوگا وہ میٹر ہی ہوگا, جبکہ خدا کا دین ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو میٹیریل چیزیں ہیں یہ کانکرڈ ہیں, یہ سب تسخیر ہو چکی ہیں. کس کے ہاتھوں؟ نان میٹر کے ہاتھوں. وہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر, قرآن کریم میں دیکھ لیجیے بارش کون برساتا ہے؟ فرشتے. ویسے تو خدا برساتا ہے ظاہر ہے, لیکن اس کی فاعلیت میں فرشتے آتے ہیں. اچھا یہ جو فرشتے بارش برساتے ہیں یہ میٹیریل ہیں؟ نہیں, نان میٹیریل. یہ نان میٹیریل کاز اور بارش جو ہے وہ میٹیریل ہے, ایفیکٹ. یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے چونکہ ہم نے میٹیریل ورلڈ کو مسخر کر دیا ہے, کس کے ہاتھوں؟ نان میٹیریل کے ہاتھوں. یہ ہو سکتا ہے. تو مثلا میں نماز استسقاء پڑھوں گا, بھائی بارش برسنے کے لیے ایک پورا نیچرل پروسیس ہے. وہ نیچرل پروسیس کیا ہے؟ نیچرل پروسیس یہ ہے کہ پانی اوپر جائے گا, پہلے ایواپوریٹ ہوگا, پھر اوپر جائے گا تو اس میں کنڈینس ہونا شروع ہوگا, تو اس سے پھر کلاؤڈس بنیں گے, پھر ان کلاؤڈس کے اندر کچھ میچ ہوگا, پھر ان کلاؤڈس کے میچ کے بعد بہرحال بارش برسے گی. سب کا سب میٹیریل ہے. اور آپ کاز کسے بتا رہے ہیں؟ کاز یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ صحرا میں جا کے نمازیں پڑھیں گے تو اس سے بارش ہو جائے گی. اگر دین ہمیں نہ بتاتا تو کہیں سے پتہ چل سکتا تھا؟ یہ وہ چیزیں جو قرآن کریم فرماتا ہے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, وہ چیزیں ہم نے سکھائی ہیں تمہیں, سکھانی ہیں جو تم نہیں جان پاؤ گے. ہم نہ بتائیں تو کیسے کوئی پہچان سکتا تھا؟ خدا کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں. تو واقعہ یہ تھا کہ وہ قوم میں جناب اسی طریقے سے ایک دفعہ قحط آ گیا, بارش نہیں ہو رہی تھی. اس زمانے میں یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اطراف کا زمانہ تھا, اور اس زمانے میں یہ انگریز جو تھے وہ بہرحال آفیشلی تو قبضہ نہیں کر رہے تھے ایران پہ, کنگ کی حکومت تھی, ایرانی جو بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی, لیکن ان آفیشلی وہ لوگ ڈومیننٹ تھے اور انہوں نے سب پہ کنٹرول کر لیا تھا. صرف چار اسلامی ملک تھے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں, 1860 بہت عجیب ٹرننگ پوائنٹ تھا. بلا جب میرے ذہن میں کہاں سے یہ بات آ گئی, 1860 بڑا عجیب ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس زمانے میں صرف چار اسلامی ملک رہ گئے تھے جس کے اوپر قبضہ نہیں ہوا تھا بعد تک, سیکنڈ ورلڈ وار تک. پھر ہم دیکھتے ہیں تو ویسے ہی چلتا رہا تھا. تو ان میں سے ایک ایران تھا جس کا بادشاہ آخر تک باقی رہا, اور ہم لوگ وہ تھے جس کے اوپر انگلینڈ کا قبضہ ہو گیا تھا, ہمارا بادشاہ ختم ہو گیا تھا. ایرانیوں کا بادشاہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا, لیکن وہ نام کا تھا, باقی نیچے انہی کا کنٹرول تھا. تو وہ ایک قوم پر بھی ایک وہ انگریز تھا, وہ رول کرتا تھا گورنر کے طور پر. تو وہاں پر وہ زمانہ تھا, مرجعیت تھی, بڑے عالم تھے آیت اللہ تقی خانساری, جہاں تک مجھے یاد آ رہے تقی خانساری نام تھا ان کا, محمد تقی خانساری. اگر آپ حرم میں قوم میں بی بی کے حرم تشریف لے جائیں, بی بی کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد و آل صلی علی محمد و آل محمد و آل. اگر وہاں آپ حرم تشریف لے جائیں تو وہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی جس کو مسجد بالا سر کہتے ہیں, جہاں مسجد ہے وہاں پہ جو بی بی کے روضے کے پیچھے کی طرف ہے, زری کے پیچھے کی طرف. وہاں سے آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی ہیں, ایک ہال کے شروع میں بڑی بڑی قبریں بنی ہوئی ہیں, جہاں پہ علامہ طباطبائی کی قبر بھی ہے, شہید مطہری کی قبر بھی ہے. تو وہاں سنگ مرمر کی بہت بڑی بڑی تین چار قبریں ہیں, ان میں سے ایک قبر آیت اللہ ان کی ہے, محمد تقی خانساری, جو میرے خیال میں نام میں صحیح لے رہا ہوں شاید, تو ان کی قبر بھی ہے وہاں پر. بڑے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رجال اور فحول میں سے اپنے زمانے میں بہت, اور معنویت ان کی بہت مشہور تھی, بہت مشہور معنویت تھی. تو جناب علی ان کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ نماز استسقاء پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا جی پڑھیں گے, بالکل پڑھیں گے, اور صحرا میں جائیں گے اور یہ ہوگا. لوگوں نے کہا کہ آقا صاحب یہ زمانہ ان بدبختوں کا ہے, انگریزوں کا, اگر ہم نے پڑھی اور بارش نہیں ہوئی یہ بہت مسائل کریں گے, یہ بہت ریکارڈ لگائیں گے ہماری دانش میں, بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. تو یہ پوری دنیا کو سنائیں گے کہ شیعوں کے مرکز میں جناب علی پانی نہیں برسا, تو یہ بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں, اللہ نے حکم دیا ہے نماز استسقاء پڑھنے کا, انگریز ہوں یا جاپانی ہوں ہمیں تو نماز پڑھنی ہے, حکم ہے خدا کا تو پڑھیں گے, بس ختم ہو گیا معاملہ. وہ جناب علی انہوں نے ساری پبلک کو جمع کیا, قم سے باہر لے گئے, قم سے باہر لے کے گئے صحرا کے اندر, اور اس صحرا کے اندر لوگ گئے, انہوں نے ایک دن خوب دل جمعی سے نماز پڑھی, گھر واپس آ گئے, بارش نہیں. شام کو لوگ آیا کہ بس آ صاحب ہم گئے بارش نہیں ہوئی, اور اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کم سے کم 3 دن تو مستحب ہے, 40 دن تک بھی بات جاتی ہے بعض اوقات, شروع کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا 40 دن تک بھی بات جا سکتی ہے. تو کہا بھائی 3 تو کم سے کم مستحب ہے, 3 سے کم پہ تو رکنا ہی محال ہے ہمارا, ایک دفعہ شروع کر دیا 3 دفعہ تو کم سے کم جائیں گے. انہوں نے کہا او صاحب نہیں ہوئی, پھر کہنے گی 40 دفعہ جائیں گے. کہا بھائی کہاں پھنس گئے, یہ تو بہت معاملہ خراب ہو جائے گا 40 دن میں. تو وہ کہنے گے نہیں 3 دن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 3 کل جائیں گے دوبارہ جائیں گے, اور وہ کل دوبارہ چلے گئے. اب ظاہر ہے جو کل جانے لگے تو لوگوں کی ہمت تھوڑی سی اور کم ہو گئی تھی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اب وہ گئے واپس آئے, شام تک پھر بارش نہیں ہوئی. اب وہ جو انگریز تھا اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, اس نے کہا بھائی یہ مولویوں کے پیچھے تم لوگ کہاں چل رہے ہو, اور تم لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم لوگ وہاں جا کے صحرا میں جا کر نعوذ باللہ یہ وہ کر رہے ہو تو اس کے بعد وہاں سے بارش ہو جائے گی. کہاں کہ اس کا کوئی رابطہ نہیں, کنیکشن نہیں, دنیا میں کہاں عقل نہیں تم لوگوں کے پاس, اور دیکھو تمہارا یہ مولوی کیا کر رہا ہے کہ پہلے ہی پانی کم ہے اور صحرا میں لے جاتا ہے, واپس آ کے تم لوگ اور زیادہ پانی پیتے ہو, ویسے پانی ختم کر رہے ہو شہر کا, تو تم لوگ احمقانہ حرکت نہیں, وہ مت جایا کرو اس طرح سے. انہوں نے کہا آغاز سے آغاز صاحب وہ اس طرح سے کہہ رہا, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم نے تو بھائی کم سے کم 3 دن تو جانا ہے, کل بھی جائیں گے. اب وہ اس نے خوب پروپیگنڈا کیا کہ یہ نہ جائیں, ان کے بھی آ کے مصاحبین کہنے آغاز صاحب چھوڑ دیں جانا جائیں یہ ہے, انہوں نے کہا نہیں جائیں گے. اب وہ جناب آغاز صاحب پھر کھڑے ہو گئے جانے کے لیے, وہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو تھوڑی بہت پبلک بہرحال تھی, وہ بھی ساتھ تھی, چلے گئے. تو یہ انگریز خود آ گیا وہاں پہ ان کے سامنے, اس نے کہا میں خود اس سے بات کرتا ہوں مولوی سے. وہ آیا سامنے, اس نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ان کا ارادہ یہ ہے کہ میں جاؤں گا میں بارش کے لیے دعا کروں گا. تو اس نے کہا کیا 2 دن میں بارش ہوئی؟ انہوں نے کہا 2 دن میں نہیں ہوئی, لیکن خدا نے کہا ہے کہ 40 دن تک بھی نہ ہو تو پڑھو, میں پڑھاؤں گا. کہنے کہا آپ کو یقین ہے کہ بارش ہوگی؟ کہنے کہا ہاں یقین ہے کہ بارش ہوگی. کہنے کہا اگر یقین ہے کہ بارش ہوگی تو چھتریاں کہاں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں چھتری کیوں نہیں ہے؟ کہنے کہ اس پیسے کی مجھے یقین ہے جب تک میں گھر میں نہیں آؤں گا نہیں ہوں گی, مجھے یقین ہے اس لیے چھتری نہیں اٹھائی. کہنے کہا میں دیکھتا ہوں شام تک. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. جب آغا نے نماز پڑھنا شروع کی تو اتنے بادل آئے کہ لوگ ڈر گئے کہ اب بات ادھر والی خراب ہو گئی, کہ اب یہ پہنچنے سے پہلے ہو جائے گی اور یہ گیلے ہو جائیں گے, چونکہ اب تو وہ تو گیا معاملہ کہ نہیں ہوگی نہیں ہو, تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی اتنے بادل آ چکے ہیں اب تو ہونی ہونی ہے, اب ڈر یہ ہے کہ کہیں پہلے نہ ہو جائے. تو لوگوں نے کہا سب ذرا سا اسپیڈ پکڑے جلدی جلدی, نہیں تمام اعمال جتنے پہلے میں 2 دن کرائے ہوں سارے کراؤں گا, وہ پہلے سب کرو اور تم مطمئن رہو نہیں پریشانی ہے. ان لوگوں کے پاس کیا چیز ہے, یہ کیا ہے ان کے پاس؟ اس کنیکشن پر ان کو ایسے ہی یقین ہے جیسے مجھے اور آپ کو اس زمین کے اور اس چھت کے ہونے کا یقین ہے. ان کو یقین ہے جس طرح مجھے یقین ہے یہ میں ہاتھ ماروں گا تو ایک ٹکرائے گا. ہمیں جتنا میٹیریل کازز پر یقین ہے ان کو اس سے زیادہ اسپریچول کازز پہ یقین ہے. ان کو ڈاؤٹ نہیں ہے ان لوگوں کو. اس سارے نظام کے ساتھ اب ہم سوال کرتے ہیں اہل بیت سے, 250 سال کیا سکھا رہے تھے, 250 سال کیا بنانا چاہ رہے تھے, 250 سال میں ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہے تھے, اور یہ وہ ایجنڈا ہے جو پورا نہیں ہوا ہے اور پورا ہوگا ان کے فرزند کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی. اچھا اب آئیے اس سوال کی طرف, بنیادی سوال کی طرف. وجہ کہ جناب جو 250 سال کی زندگی ہے مثال کے طور پر قبل از غیبت صغرا بعد از وفات رسول, اس دوران میں جو یہ خاندان نبوت ہمیں سکھانا چاہتے ہیں لگ بھگ 250 سال, یہ کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں ہم نے سوال کیوں چھیڑا ہے, کیا یہ تاریخ کا سوال ہے؟ نہیں, تاریخ کا سوال نہیں ہے, ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ ہے اور ہماری زندگی, یہ ہماری زندگی کا سوال ہے. وہ سوال ہماری زندگی سے کیا اٹیچ ہوگا؟ جو انہوں نے سکھانا تھا وہی تو میں نے سیکھنا ہے. آپ کسی اور چیز کے لیے زندگی گزار رہے ہیں کیا؟ بھئی اگر آپ امیر المومنین کے دور میں ہوتے ہیں انشاءاللہ خدا موقع نصیب فرمائے ان کے فرزند کے دور میں ہوں گے انشاءاللہ، آپ ان سے کیا سیکھتے؟ جو وہ سکھانا چاہتے تو وہ سیکھ لیتے. یہ سوال اب باقی نہیں ہے کیا؟ یہ اب سوال کی نوعیت ختم ہو گئی ہے. مثلا میں اگر آپ سے یہ بتاؤں کہ بھائی فلاں آدمی تھا تو وہ مولا کے دور میں، لیکن اس کی لائف کی پرائیورٹیز اس سے مختلف تھیں جو مولا کی تھیں، آپ اس کو کیسا شیعہ کہیں گے؟ مولا تو جنگ صفین میں لڑنے کے لیے گئے اور اس کی پرائیورٹیز کچھ اور تھیں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے؟ بالکل ایسے جیسے اگر آپ کو اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے امام حسین کا سید الشہداء کا کربلا میں ساتھ نہیں دیا تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. اچھا فرض فرمائیے میں آپ کو بتاؤں، ایسے ہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ایک آدمی تھا آئنسٹائن کے برابر جینیس تھا، آئنسٹائن کے برابر جینیس تھا، اور مثال کے طور پر وہ کربلا کے برابر میں تھا اور اس نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اس کی ورتھ کتنی ہے اس آدمی کی؟ تو عزیزان محترم، یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں بھی تو لائیں پھر، کہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا جو اہل بیت ہم سے چاہ رہے تھے تو ہم آئنسٹائن بھی ہوئے تو ورتھ زیرو ہے ہماری، قبول بھی تو کریں ہم. اب دیکھیے میں نے تو آئنسٹائن کی بات کہی نا، جو واقعا مثلا مفید آدمی تھا سوسائٹی میں، اس نے کافی کام کیے جو فائدہ مند رہے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اب اگر میں اس سے بھی نیچے آ جاؤں تو مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں قارون بڑی دولت والا تھا لیکن ایک مصیبت تھی، اپنے وقت کے نبی کے ساتھ نہیں تھا. تو اگر کوئی قارون ہو اور اس کی پرائیورٹیز اپنے زمانے کی حجت کی پرائیورٹیز سے میچ نہ کرتی ہوں تو اس کی کتنی ورتھ ہے؟ یا زیرو ہے یا بلو زیرو ہے، ایک بھی نہیں ہے. تو اتنی جو اس کی دولت ہے یہ اس کو ورتھ میں ایک پوائنٹ بھی نہیں دلا رہی، نہیں ایک بھی نہیں. اتنا جو یہ بڑا جینیس آدمی ہے اس کے امامت کے راستے سے اگر ہٹ رہا ہوتا ہے، پرائیورٹیز کو چینج کر رہا ہوتا ہے، ان پرائیورٹیز کو اڈاپٹ نہیں کرتا، تو اس کی جینیس ہونے کی کوئی ورتھ نہیں ہے. آپ کہہ رہے نہیں ہے، تو اس سے ہم اپنی زندگی میں کچھ نہیں سیکھ پائیں گے کہ بھائی اگر میں کہیں پر بھی دنیا میں رہوں میری پرائیورٹیز وہ پرائیورٹیز نہ ہوں جو اہل بیت کی پرائیورٹیز تھیں، وقت کے امام کی پرائیورٹیز تھیں، میری ورتھ زیرو ہے. اب میری ورتھ زیرو ہے، میں نے مثلا 25 عمارتیں بنائی ہیں، 25 نہیں بناؤ 2500 بناؤ، ورتھ زیرو ہی رہے گی. مجھے 5 نوبل انعام ملے مثلا، ابھی آپ نے آئنسٹائن کو قبول نہیں کیا بیچارے کو، تو ہم تو آئنسٹائن کے لیول پہ بھی نہیں ہیں. اگر ہماری پرائیورٹیز اہل بیت کی پرائیورٹیز سے دور ہیں تو ہماری ورتھ کتنی ہے؟ نہ دنیا نہ آخرت. اس کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ نعوذ باللہ تعالی، کہ نہ دنیا میں آئنسٹائن ہے، نہ دنیا میں قارون ہے، نہ آخرت کے اندر ورتھ اتنی کہ اہل بیت کے ساتھ ہوتے. یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی پڑے گی. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سکھانا کیا چاہتے تھے، وہ دینا کیا چاہتے تھے، بتانا کیا چاہتے تھے. اب دیکھیں اس ماڈل کو بتانے کے لیے میں نے 2 دن آپ کا وقت دیا، تقریباً 2.25 دن، کہ دنیا میں حقیقتیں کہاں کہاں تک ہیں، صرف مادے پہ ہیں یا بیونڈ میٹر بھی ہیں. تو ابھی آپ کے سامنے مثالیں دیں، آپ نے قبول کیا کہ بھائی یہ جو ریالٹی ہے، فکشن کی بات نہیں ہو رہی، ریالٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ریالٹی کا اسفیئر ہے یہ صرف میٹیریل ورلڈ میں لمیٹڈ نہیں ہے، ریالٹی کا اسفیئر نان میٹیریل ورلڈ پر بھی ہے. پھر ہم نے ایک اور بات بیچ بیچ میں کر دی آپ کے سامنے اور آپ نے قبول کر لی، اور وہ یہ تھا کہ یہ جو میٹیریل ورلڈ کا اسفیئر ہے، ایک نان میٹیریل ورلڈ کا اسفیئر ہے، ان میں سے ڈومیننٹ کون سا ہے؟ ڈومیننٹ کون سا ہے؟ کیا میٹیریل ورلڈ کی بنیاد پر نان میٹیریل کو شکست دے سکتے ہیں ہم؟ اگر ایسا ہوتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شکست دے دیتا. ہمیں تو دین نے یہ بتایا ہے کہ ساری کی ساری میٹیریل ورلڈ اگر کسی ایک کے ساتھ ہو تو خدا کہتا ہے وہ مکھی سے بھی شکست کھائے گا.
سبحان اللہ.
مکی کو بھی نہیں ہرا پائے گا اگر خدا متعال کا ارادہ نہ ہوا. مکی کو بھی نہیں ہرا سکتا. ساری دنیا مل جائے تب بھی نہیں. قرآن کریم میں یہی مثال لکھی ہے, سب کے سب جمع ہو جاؤ, ایک مکھی سے کچھ چھیننے کی کوشش کرو, تم لوگ نہیں چھین پاؤ گے. خدا تعالیٰ کہہ رہے تمہاری میٹیریل ورلڈ اتنی بے بس ہے نان میٹیریل ورلڈ کے مقابلے میں, یہ کچھ نہیں کر سکے گی. اچھا اتنی نشانیاں خدا ہمیں بتاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی وہ نمرود نے پھینکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر, اتنی عظیم و شان آگ تھی, یہ تھا وہ تھا. خدا تعالیٰ کہتا ہے یہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب علی پانی آ گیا, پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, خدا کیا کروں, کہا لاٹھی مارو. 6 فٹ 8 فٹ کا ڈنڈا, ادھر پورا بہتا ہوا دریا, میٹیریل سینس تو آئی نہیں رہی یہاں پہ, میٹیریل سینس تو ہے ہی نہیں نا. کم سے کم بھی بلڈوزر ہی خدا دے دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو شاید کوئی سینس بن جاتی کہ چلو بیچ سے نکال دیں گے. لاٹھی دی ہے, کا لاٹھی مارو یہاں پہ ختم. یہ خدا بار بار ہمیں کیا بتاتا ہے, یہ کہتا ہے یہ معاملہ تم مت سمجھنا یہ میٹیریل ورلڈ سے سالو ہوگا, نہیں اس کی کوزز کہیں اور ہیں, وہاں سے سالو کرو. اچھا اب میں آتا ہوں پھر دوبارہ اپنے سوال کی طرف. تو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں, ان کی ذات پہ درود بھیجو. محمد اب شاید اور کوئی نہ آئے, لیکن آپ احتیاطاً آگے آ جائیں, شاید بعد میں کوئی اجنہ وغیرہ شاید کچھ گھومتے گھام. شب جمعہ ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو کوشچن میں آپ کے سامنے اتنا بار بار لے کر آ رہا ہوں, شاید آپ تھکنا گئے ہوں کہیں, وہ اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ بھائی یہ بالکل کنکریٹ پتہ چل جائے اہل بیت کیا دینا چاہتے ہیں, کیا دینا چاہتے ہیں. اب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا, بہت اچھا فائدہ اب دیکھیں اس طرح سے ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں, بہت سارے آئیڈیاز. وہ ہمارے ایک دوست نے کسی لیے ایک عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں کہ کتنے ہم لوگوں کی ہمارے پاس آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, یہ کرو. تو مثال کے طور پر فرض کریں کوئی میرے پاس آئے اور کہے کہ مولانا یہ جو آپ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں نا, دیکھیں یہ جو چلنے والا نہیں ہے. پھر وہ ایک قوم کا نام لیتے ہیں جو میں یہاں نہیں دینا چاہ رہا ہوں, تو کہتے ہیں دیکھیں اس قوم کو دیکھیں, اس کی دنیا میں ٹوٹل جو بندے ہیں نا وہ 8 ملین 10 ملین اتنے بھی نہیں ہیں. پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. کیسے حکومت کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کر رہے ہیں یا پیسے سے کر رہے ہیں یا علم سے کر رہے ہیں, سائنس سے. ان دو پر جائیں آپ لوگ کہاں وقت لگا رہے ہیں اپنا. بات دل کو اتر رہی ہے نہیں اتر رہی ہے؟ اتر رہی ہے. اچھا اب اس کے بعد میں کہتا ہوں اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں, ہم جا کے دیکھتے ہیں انہوں نے 250 سال لوگوں کو کیا دیا ہے. پھر ہمارے پاس دو پیٹرن ہوں گے, ایک وہ پیٹرن جو اس قوم کا ہے جس کا ابھی نام لیا کہ وہ پیسے پہ آتی ہے اور جس کو سائنس کہتے ہیں اس پہ آتی ہے, اور ایک اور پیٹرن وہاں سے آئے گا دیکھنے وہاں پہ کیا آتی ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, 250 سال میں جو اہل بیت کی پرائرٹی تھی وہ پیسہ تھی؟ دیکھیں وداؤٹ سینس کو کنسیڈر کیے ہوئے آپ نے کہا نہیں. کیوں؟ ان کی زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو یہ دکھاؤ یہ پرائرٹی تھی, نہ اپنے لیے نہ شیعوں کے لیے. کسی شیعہ سے کہا ہمیں دولت لا کے دو, ہم تم سے دولت مانگ رہے ہیں. ہاں یہ کہا ہے خمس نکالو, زکوۃ نکالو, صدقہ دیا کرو, یہ کرو وہ کرو. کسی سے یہ کہا یہ تمہاری زندگی کا ہدف ہے کہ یہ کرو, یہ کیا تو کامیاب, نہیں کیا تو ناکام, یہ کسی نے کہا؟ ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا لوں گا نہیں کہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, کہیں گے ہی نہیں کبھی. کیوں؟ ان کے جو نزدیک ترین تھے وہ ایسے نہیں تھے. کتنی دولتیں بنائی حضرت سلمان فارسی نے؟ کون ہیں جو ان کے نزدیک ہیں؟ اگر ان کی زندگی نہیں سمجھ میں آتی ہے نا تو ان کی زندگیاں پڑھ لو جو ان کے نزدیک تھے, وہ تو سمجھ میں آئے گی. ان میں دیکھو کہ ان کے اندر وہ ہنر کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے نزدیک تھے. کوئی ایک بندہ ہے جو اپنی دولت کی بنیاد پر ان سے نزدیک تھا؟ نہیں. یہ آپشن بالکل ہی کنسیڈر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیں, اگر آپ نے آپشن نکال دیا نا, اب اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے یہ کہنا کہ ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو جابس پہ لگانا ہے تاکہ ان کی تنخواہیں اچھی ہوں, تاکہ ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے. میں کہوں گا بات تو صحیح ہے, کرنا چاہیے, ٹاپ پرائرٹی یہ نہیں ہے. کرتے تھے, راتوں کو نکلتے تھے, لوگوں کو مدد دیتے تھے, جس کو ہم لوگ مدد کہتے ہیں, فلاحی کام کہتے ہیں, وہ سب کرتے تھے. ٹاپ پرائرٹی یہی تھی؟ نہیں, ٹاپ پرائرٹی یہ نہیں تھی. یہ کرتے تھے, ٹاپ پرائرٹی نہیں تھی. یہ دینے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے, یہ بھی دیتے تھے. بس کوئی مانگنے آتا تھا تو اس کو دے دیتے تھے, کسی کو بھوکا دیکھتے تھے تو ان کا دل تڑپتا تھا, کسی کو یتیم بے سہارا بے آسرا دیکھتے تھے اس کے لیے جدوجہد فرماتے تھے. 250 سال میں یہی کچھ کرنا تھا بس. نہیں, یہ اس کی ٹاپ پرائرٹی نہیں تھی, اس سے اوپر کی بات تھی. اب اس سے اوپر کی بات کیا تھی؟ اب جیسے دوسرا آپشن لے لیتے ہیں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں, ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے, ان کے پاس اسکلز کی کمی ہے, اور وہ چاہتے تھے لوگوں کا اسکل سیٹ امپروو ہو جائے. اور وہ مثال کے طور پر چاہتے تھے, میں ان کی بات میں بیان کر رہا ہوں قول کی وجہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مثلا ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, ان کو لکھنا پڑھنا آ جائے, ان کے اندر اسکلز کی کمی ہے, ان کو اسکلز پتہ چل جائے. ان کو نہیں پتہ چاند کیسے نکلتا ہے, سورج کیسے نکلتا ہے, یہ ان کو پتہ چل جائے. یہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کون سے ایسڈ کو کس الکلی کے ساتھ ملائیں کیا ہوتا ہے, یہ پتہ چل جائے. یہ ٹاپ پرائرٹی ہے؟ کیا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے؟ یہ دیتے تھے, یہ علم دیتے تھے. ان کے درسگاہ سے نکلے تو جابر بن حیان جیسے لوگ بنے ہیں, ان کی درسگاہ سے نکلے ہوئے لوگ مثال کے طور پر راضی جیسے لوگ بنے, وہ سب ہمیں معلوم ہے کہ ان کی درسگاہ سے حاصل کر کر کے بنے. لیکن ذرا پوچھے گا کہ یہ ٹاپ پرائرٹی تھی؟ اگر یہ ٹاپ پرائرٹی ہوتا نا تو پھر حضرت سلمان فارسی سائنٹسٹ ہوتے. بھائی جو سب سے نزدیک تھا, کتنا نزدیک تھا؟ اتنا نزدیک تھا کہ اہل بیت میں سے ہو گیا, پھر وہ ہوتا, وہ دولت والا ہوتا, وہ پیسے والا ہوتا, وہ اس ٹائپ کا سائنٹسٹ ٹائپ کا کوئی بندہ ہوتا. تو کیا ہم ڈیناؤنس کر رہے ہیں کہ پیسہ نہیں دینا ہے لوگوں کو؟ نہیں دینا ہے, وہ بھی دیتے تھے, ہم بھی دیں گے, وہی کریں گے جو وہ کرتے تھے. کیا علم نہیں لینا ہے لوگوں نے؟ یونیورسٹیز نہ جائیں بچے؟ جائیں, ضرور جائیں بھائی, جاہل قوم تھوڑی بنانی ہے. پڑھیں, جا کر لکھیں, اب علم حاصل کریں, ٹیکنالوجیز حاصل کریں. ٹیکنالوجیز کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات حل ہوتی ہیں, ان مشکلات کو حل کریں, چار پیسے خود بھی کمائیں, کون سا برا ہے؟ کیا اہل بیت کے چاہنے والے کیا پیسہ نہیں کما سکتا؟ پیسہ کمائے گا, ضرور کمائے گا, دیکھنا پڑے گا خرچ کہاں کرتا ہے. لیکن کیا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے؟ نہیں, ٹاپ پرائرٹی یہ نہیں ہے, ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے. تو ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ ٹاپ پرائرٹی کس طریقے سے ہے؟ اب میں آپ کی خدمت میں اپنی اس گفتگو سے جو 2 دن میں نے آپ کے سامنے کاز اور افیکٹ کے اوپر کی, نان میٹیریل میٹیریل کے اوپر کی, اس کے ساتھ اس کو مرج کرنے کی کوشش کروں گا. اس کوشچن کو درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج. صاحب دیکھیے, اگر دنیا میں کازز سارے میٹیریل ہوتے تو وہ دنیا کی ساری پرابلمس کو سالو کر رہے ہوتے میٹیریل کازز سے. وہ تو دنیا کی مشکل کو حل کرنے آئے تھے نا, ہدایت دینے آئے تھے. اگر دنیا میں سارے کازز میٹیریل ہوتے تو وہ ساری محنت لگاتے میٹیریل کازز کے اوپر. لیکن ہم نے ابھی ایکسیپٹ کیا کہ دنیا میں کازز صرف میٹیریل نہیں ہیں, میٹیریل نان میٹیریل دونوں ہوتے ہیں, فزیکل میٹا فزیکل دونوں ہوتے ہیں. تو وہ دونوں پہ کام کریں گے یا ایک پہ کام کریں گے؟ دونوں پہ کریں گے. پھر ابھی آپ نے سبھی ابھی قبول کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ میٹیریل کازز شکست کھا جاتے ہیں نان میٹیریل کے سامنے, میٹافیزیکل کے سامنے. تو اب جو اہل بیت کام کریں گے وہ صرف میٹیریل پہ کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کازز نان میٹیریل بھی ہوتے ہیں. پھر وہ جو کام کریں گے تو دونوں پہ برابر کا کام کریں گے؟ نہیں, کیونکہ نان میٹیریل میٹافیزیکل کازز فزیکل ورلڈ کے اوپر فتح حاصل کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے ان کی ٹاپ پرائرٹی کس پہ کام کرنا ہے, میٹیریل یا نان میٹیریل؟ نان میٹیریل. ان کو پتا ہے فتح کہیں اور سے آنی ہے, ان کو پتہ ہے پیسے کے بل بوتے پہ فتح نہیں آتی ہے. فتح کہاں آتی ہے؟ خدا کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، یہاں سے فتح آتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ زندگی کے اندر جو صحیح کامیابی حاصل ہوتی ہے، فوز مبین، سعادت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کامیابی ہے. یہ جو کچھ خدا کہتا ہے یہ صرف میٹیریل سے نہیں آتی، یہ باہر سے آتی، نان میٹیریل سے آتی. اس لیے یہ اس کے اوپر جا کر کام کریں گے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ دیکھیں جو میٹیریل ورلڈ کے چیمپئنز ہیں ان کی لائف ہمیں بتا رہی ہے کہ یہاں سے کامیابی نہیں آ رہی ہے، ورنہ یہ لوگ ناکام نہ ہوتے. جس جگہ کے لوگ اوپر پہنچ گئے ہیں طاقت کے اعتبار سے، مادی طاقت کے اعتبار سے، اس کے بعد ان کو یہاں ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا. البتہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، قرآن کریم کا کلام آفاقی ہوتا ہے، یونیورسل. اگر خدا متعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایک بات کہی ہے تو اس زمانے کے عربوں کے لیے کہی ہے یا پوری انسانیت کے لیے کہی ہے؟ قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں تو وہ طاقت ہی نہیں دی جو تم سے پہلے والوں کو دی تھی، تمہارے پاس تو اس کا 1/10 بھی نہیں ہے جو تم سے پہلے والوں کے پاس تھا. اب میں آپ سے ایک جملہ پوچھوں گا، یہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا یہ جزیرہ نما عرب کے عربوں کے لیے تھا یا قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے تھا؟ صرف مجھے یہ دیکھنا پڑے گا یہ آج کی دنیا کی اتنی طاقت کے بعد خدا کہہ رہا ہے تمہیں تو وہ بھی نہیں ملا جو ان کو ملا تھا. ان کے پاس کیا تھا بھائی؟ تھا کیا؟ اور یہ ہمیں کیوں بتایا گیا کہ پیچھے کچھ نہیں تھا، ہم ہی ہیں سب سے آگے؟ قرآن تائید نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہے نہیں ان کو ہم نے جو کچھ دیا تمہیں تو 1/10 بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو وہ طاقت ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری جو سائنس کی ہسٹری ہے وہ تو ہم سے یہ نہیں کہہ رہی، وہ تو ہم سے کہہ رہی پیچھے کچھ نہیں تھا، جو کچھ ہے ہم ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور. آج تک دور زمین کے اوپر دنیا دعوت یہ کر رہی ہے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کبھی انسان نے نہیں ہوا ہے. خدا نمتال فرما نہیں، ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں میرے پاس دو راستے، میں کوئی تو عربوں کے لیے تھا جملہ، ابھی آپ نے فرمایا تھا نہیں قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تو سائٹ کا موضوع آ گیا، اسے واپس آتے ہیں یہاں پر. تو جب اہل بیت کو یہ علم ہے اور ان کے سکھائے ہوئے سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ بھائی دنیا صرف میٹیریل نہیں ہے، نان میٹیریل بھی ہے، اور جو نان میٹیریل ہے وہ ڈومیننٹ ہے، تو ان کی ٹاپ پرائیورٹی میٹیریل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہمیں اصلی فتح کی طرف لے کر جائیں گے، اصلی کامیابی کی طرف لے کر جائیں گے. یہاں سے ہمیں پہلا کلو ملتا ہے وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور اب یہ جو کلو ملتا ہے اس کی تائید میں ان کی زندگی بھری ہوئی ہے جو ہمیں بتا رہی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں اس کو تھوڑا سا اور بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب ہمارے پاس روایات، بے حساب روایات، بہت زیادہ روایات اس بات پر ہے کہ کس عمل کا کیا اثر ہوتا ہے. بہت زیادہ روایات ہیں، سینکڑوں میں جائیں گی ایسی روایات جو اعمال کے اثرات کو دکھا رہی ہیں، پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں. یہ کرو گے یہ ہو جائے گا. اچھا، یہ جو اعمال کے اثرات ہیں ان میں سے کچھ اعمال تو مادی ہیں جن کے اثرات بھی مادی ہیں، لیکن کچھ اعمال مادی نہیں ہیں اور ان کے اثرات مادی ہیں، ان کے اثرات مادی ہیں. مثال کے طور پر کہا کہ بھائی صلہ رحم کرو گے تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. اچھا، یہ جو زندگی بڑھے گی دنیا میں بڑھے گی یا آخرت میں بڑھے گی؟ دنیا میں. اور صلہ رحم جو میں کروں گا اس کا کوئی تعلق میری باڈی سے ہے کیا؟ ایکسرسائز نہیں کہا ہے، صلہ رحم کہا ہے. ایکسرسائز بھی کرو اچھا ہے، برا نہیں ہے. انہوں نے صلہ رحم کہا ہے، صلہ رحم کرو تمہاری زندگی بڑھے گی. بھائی زندگی کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، نان میٹیریل، میٹیریل. ایسی کتنی روایتیں ہیں؟ سینکڑوں. اچھا، اب جب یہ روایتیں سب ہیں اور انہوں نے ہمیں بتائی ہیں تو انہوں نے اپنے شیعہ کو کس کے لیے تیار کرنا ہے؟ میٹیریل کے یا نان میٹیریل کے لیے؟ ٹاپ پرائرٹی نان میٹیریل ہے، اس کے لیے تیار کریں گے. ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی، 250 سال میں ان کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ 250 سال میں ان کی ٹاپ پرائرٹی ایک جملہ، بنی آدم کو انسان بنانا ہے. یہ آدم کی نسل ہے، اس کو انسان بننا ہے. اصطلاح استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں انسان پروری نہ بدن پروری. بدن کی پرورش ہدف نہیں ہے, انسان کی تربیت ہدف ہے. ماں کی ذمہ داری بدن کی پرورش نہیں ہے, ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. ماں کی ذمہ داری بدن کی پرورش نہیں ہے, ماں کی ذمہ داری انسان کی تربیت ہے, اور یہ انبیاء کا کام ہے. خدا نے عورتوں کو انبیاء کا کام دیا ہے. یہ جو ہم اپنی خواتین کی قدر نہیں کر پا رہے, سننا رہی ہوں آپ سائے کچھ اور نہ ہو جائیں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کردار جسمانی ہے. خدا نے ان کو کردار انبیاء کا دیا ہے. ہم مردوں کو ایسے کام بھی دیے ہیں جو سائڈ کے کام ہیں, اس کا ہدف خلقت سے زیادہ تعلق نہیں ہے. ان کو ہدف خلقت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تھیں ان سے باہر کیا, اور ان سے کہا کہ آپ کا صرف وہ کام ہے جو ہدف خلقت ہے, انسانوں کی تربیت کرو. یہ جو ٹاسک ہے, اگر آپ نے اور میں نے قبول کر لیا نا عزیزان محترم کہ یہ اہل بیت کی ٹاپ پرائرٹی تھی لوگوں کی تربیت, آپ یہ سمجھ لیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا گر ہمیں پتہ چل گیا. یہ ہمیں پتہ چل گیا, بس پھر ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا یہ تربیت ہوتی کیسے تھی, اس تربیت کے لیے وہ کرتے کیا تھے. مثال کے طور پر تربیت کے لیے سب سے کہتے تھے ساری زندگی چھوڑ دو, دینی تعلیم حاصل کرنے کے چلے جاؤ, کوئی ایسا نہیں کرتے تھے. ان کی کلاسز میں بزاز بیٹھتے تھے, کپڑے بیچنے والے, خیاط بیٹھتے تھے, درزی, جوتے گانٹنے والے بیٹھتے تھے, سب بیٹھتے تھے. عالم بھی بیٹھتے تھے, فقہا بھی بیٹھتے تھے, وہ بھی بیٹھتے تھے. تو یہ جو انسان سازی کی کلاس تھی یہ کسی خاص ڈگری کے بعد ہوتی تھی؟ نہیں, یہ کلاس سب کے لیے کامن کلاس تھی. یہ تو سب نے کرنا ہی کرنا ہے, باقی بات کی بات ہے کپڑا بیچے گا یا جوتے بیچے گا یا جوتے گانٹے گا, کیا کرے گا, یہ بات کا معاملہ ہے. انسان سازی پہلے ہے. اب مجھے آپ بتائیے ہماری پرائرٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ہم کیسے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ پھر ہم ان کے راستے پہ چل ہی نہیں پائیں گے جب تک یہ ہماری پرائرٹی نہیں بنے گی. اور پرائرٹی بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے طے کرنا ہے میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. اب اس کا مطلب میں نے آپ کی پہلی بھی خدمت میں عرض کیا, اس کا مطلب کوئی گوشہ نشینی, خانقاہی زندگی یہ سب نہیں ہے, یہ ایکٹیو زندگی کا حصہ ہے. جوتے بیچے, کپڑے بیچے, تجارت کرے, اونٹ چلاتا ہے, رینٹ کار کا بزنس کر رہا ہے, وہ بھی امام کے اصحاب میں ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ہنر ہے آپ کا, اسکل ہے, جو کچھ بھی ہے آپ کے, پیسے والے ہیں, غریب ہیں, کچھ بھی ہے, انسان سازی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ اس کلاس میں نہیں ہیں تو پھر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آئنسٹائن بھی ورتھ لیس ہے, تو آپ کو کیوں ورتھ ملے گی پھر اگر آپ اس کلاس میں نہیں ہیں؟ میں آپ اس کلاس میں نہ ہوں تو آڈیٹری کے اوپر ورتھ ملے گی مجھے کیا؟ نہ شاعری پہ ملنی ہے, نہ ذاکری پہ ملنی ہے اگر ہم اس انسان سازی کی کلاس میں نہیں ہیں. تو انجینئر اور کیمیکل انجینئر کو تو پھر تو اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا, کچھ نہیں ہے. یہ پہلا ہے. کیوں یہ پہلا ہے؟ نہ اس وجہ سے کہ مثلا ان کو لوگوں کو دنیا سے نکال کے کہیں اور بھیجنا, نہیں, اس لیے پہلا ہے کہ جو دنیا پیچھے جس کو صحیح کرنے وہ آئے اس کی حقیقت یہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے. جس دنیا کو وہ صحیح کرنے, اس میں مٹیریل ہوتے ہیں, نان مٹیریل ہوتے ہیں, نان مٹیریل اس کا ڈومیننٹ فیکٹر ہے. اس لیے انسانوں کو نان میٹیریل ایگزسٹنس کا چیمپئن بنانا ان کا ہدف ہے, ورنہ یہ انسان کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. اب اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کروں گا. تو آج کا ویسے ہی وقت اختتام پہ ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد و اجل
نعرہ حیدری.
سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہوتا تھا؟ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہوتا تھا کہ پہلے تو وہ اس آنکھ کو کھولنے کی کوشش کرتے تھے کہ جس کو تم صرف سمجھ رہے ہو اور دیکھ رہے ہو یہ اختتام نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. اور جیسے ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ہاں بھائی اس کے پیچھے کچھ ہے اور وہی اصل ہے, تو پھر وہ اس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے. ان کا انداز تربیت یہی تھا. وہ ایک, اگر میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں, وہ سب سے پہلے لوگوں کو حقیقت سے آشنا کرتے تھے, کہ دیکھو حقیقت اتنی چھوٹی نہیں ہے جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور ان کے جتنے دشمن تھے ان سب کے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ وہ حقیقت کے سمجھنے میں بہت غلطی سے دوچار تھے۔ ان بے وقوفوں کو یا تو حقیقت سمجھ بھی نہیں آتی تھی، یا وہ حقیقت کو سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے تھے، نظر انداز کرتے رہتے تھے۔ اب دیکھیے یہ دشمن کی کوالٹی ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھتا ہے، اور سمجھنے کے باوجود بھی کم سے کم دوستوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوستوں کو اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے تو بھائی اس کو آپ ڈیو ریگارڈس دیں کہ ہاں یہ حقیقت ہے۔ اب حقیقت کیا بتائی انہوں نے؟ وہی جو قرآن کریم میں آیا، 11 قسمیں کھانے کے بعد بھائی کوئی ایک شریف آدمی اگر ایک آدھ قسم کھا لے تو اس کی شرافت میں جب ایک قسم ایڈ ہوتی ہے تو ویٹ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شریف النفس انسان 2-3 قسمیں کھا لے تو اس کی شرافت کے اوپر یہ 3 قسموں کا بوجھ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اور خدا جیسا 11 قسمیں کھا لے وہ بھی قرآن میں۔ اب بات میں وزن بڑھانے کے لیے کچھ اور چاہیے کیا؟ جبکہ قرآن کریم میں کہیں بھی دوسرے مقام پر اتنی قسمیں نہیں آئی ہیں، ایک جگہ آئی ہیں بس۔ پورے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ خداوند متعال نے 11 قسمیں کھائی ہیں، وحدہ لا شریک، 11 قسمیں کھاتا ہے اور ایک حقیقت بیان کی ہے۔ کیا حقیقت؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس سے زیادہ اہم حقیقت کوئی اور چاہیے؟ اس سے زیادہ اہم کوئی اور بات ہوتی تو 11 قسمیں خدا اس کے لیے کھاتا۔ یہ کیا بات کہی خدا نے متعال نے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اردو میں سلیس ترجمہ، وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اور سلیس کرتا ہوں، بس وہی کامیاب ہوگا۔ قد افلح، بس وہی کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا نفس کا، اور یقیناً ناکام ہوگا جو اس نفس کو دفن کرے گا مٹی میں۔ میں نے بالکل پلین ترجمہ کرنے کی کوشش کی آپ کی خدمت میں۔ بس وہی کامیاب ہوگا، بس یہ دیکھیے جو ایکسکلوسیونیس ہے یہ تقریباً ویسی ہے جیسے ابھی آئنسٹائن کے لیے آپ فتویٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر آئنسٹائن ان پرائیورٹیز پہ کام نہیں کر رہا تھا جو اہل بیت کی پرائیورٹیز تھیں تو اس کی ورتھ کتنی تھی؟ آپ نے کہا زیرو، ہم نے کہا بھائی شاید بلو زیرو ہو گئی ہے۔ خدا نے متعال فرما رہے کیا؟ بس وہ کامیاب کرے گا جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے۔ اچھا یہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا ہے بس وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ اچھا کہ اس نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا اور 4 پی ایچ ڈیز لے لی ہیں، 500 ایکڑ کا مالک ہے، 800 بلڈنگز بنائی ہیں، ان میں 25 مسجدیں بھی ہیں، سبھی لگا لو، ہر روز 50,000 آدمیوں کا پیٹ بھرتا ہے، بغیر تزکیہ نفس کے کامیاب ہو جائے گا؟ ایکسکلوسیونیس قرآن کریم کی 11 قسموں کے بعد یہ کہہ رہی ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے گا تب بھی ایسے ہی کچھ کام کرے گا، لوگوں کے پیٹ بھرے گا مثال کے طور پر، لیکن صرف پیٹ نہیں بھرے گا۔ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ صدقہ کسے کہتے ہیں، پیٹ بھرنا کسے کہتے ہیں، چونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا نا کبھی موقع ملے نہ ملے۔ صدقہ انسان کی کرامت کا احترام کرنا ہوتا ہے، صرف پیسہ دینا اور پیٹ بھرنا نہیں ہوتا، انسان کی شرافت اور کرامت کا احترام کرنا یہ صدقہ ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، مجھے پتہ ہے تھوڑی دیر میں مانگنے پہ آئے گا، اس کی عزت خطرے میں ہے، میں اس کا پیٹ بھرتا ہوں، کس لیے پیٹ بھرا ہے میں نے؟ اس کی شرافت اور کرامت کی حفاظت کرنے کے لیے، یہ صدقہ ہے۔ مجھے پتا ہے اس بچے کی ایک مصیبت ہے، اس کے باپ کو ان پیسے نہیں ملے نا، یہ بچہ اس وقت دوسروں کے سامنے مانگے گا، اس کے باپ کی عزت خطرے میں ہے، اس کی شرافت اور کرامت کو بچانے کے لیے میں پیسہ آگے کر دوں گا تاکہ اس کی شرافت کو بچا لوں۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں سکے پھینکنا صدقہ ہے، تو خدا نے قرآن کریم میں خود کہا تھا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، منت جمع کر اور سزائیں دے کر اس کو پریشان کر کے اپنے صدقوں کو باطل نہیں کرنا، اس طرح کوئی صدقہ قبول نہیں ہوگا، تو خود خدا نے کہا ہے. تو اذان محترم، یہ وہ حقائق ہیں جس کے اوپر ہمیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا پڑے گا 250 سال جو انہوں نے عمل کیا ہے. اس میں اور بھی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے کیا سیرت ہے ان کی، دوستوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی کیا سیرت ہے، لیکن ابھی جو بات 3 دن کے اندر ہو رہی ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر ہو رہی ہے. ٹاپ پرائیورٹی انسانیت پہ کام کرنا ہے، ٹاپ پرائیورٹی ان کے نفس کے تزکیے پہ کام کرنا ہے. لہذا جتنے ان کے نزدیک ترین اصحاب آپ کو ملیں گے، سب کے سب، چاہے سپہ سالار ہوئے، چاہے وہ مٹی کے برتن بنانے والے ہوئے، چاہے وہ اونٹوں کو کرائے پہ دینے والے ہوئے، چاہے وہ کپڑا بیچنے والے ہوئے، جوتا ٹانکنے والے ہوئے، سب کے سب متقی پرہیزگار ملیں گے آپ کو. اس کرائٹیریا سے باہر کوئی آدمی ان کے نزدیک آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے وہ مالک اشتر ہوں جو دنیا کا بہترین سپہ سالار ہے، چاہے وہ جابر بن حیان ہو جو کیمسٹری کا ماہر ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر یونس ابن عبد الرحمن ہو جو فقیہ ماہر ہے، چاہے وہ ابو حشام ہے جو عقائد کا ماہر ہے، جتنے کسی بھی فیلڈ کا ماہر ہے، صفان جمال اونٹ کرائے پہ دیتا ہے، کوئی بھی کچھ کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر ان کے نزدیک نہیں آئے گا. یہ ٹاپ پرائرٹی ہے. اب مجھے صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے ہماری زندگی میں ٹاپ پرائرٹی آئے گی کیسے، ہے تو اس کو انہینس کیسے کرنا، نہیں ہے تو آئے گی کیسے، کیا کروں تاکہ میں اس لائن کے اندر آ جاؤں جو ان کی لائن ہے. ایکچولی درود بھیجے گا محمد و آل محمد،
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
اب آپ تصور فرمائیے، اگر میں سیرت کی گفتگو میں آتا اور آپ کے سامنے بتاتا جنگ جمل کس سال ہوئی، صفین کس سال ہوئی، نہروان کس سال ہوئی، مثال کے طور پر فلاں چیز کس سال ہوئی، اور یہ سارے واقعات تاریخی واقعات میں گنا گنا کے ختم کر دیتا، اور آپ کو یہ پتہ نہ چلتا کہ ٹاپ پرائرٹی کیا تھی، کہاں کی سیرت بتائی میں نے، میں نے کھوکھلی سیرت بتائی، پھر آپ کو میں نے آپ کو واقعات گنوائے، اس کا مطلب ہے اب ان واقعات کے اندر وہ ٹاپ پرائرٹی کہاں نظر آ رہی ہے. ممکن آپ یہ کہیں بھئی یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، اب آپ بتائیے واقعات میں ٹاپ پرائرٹی نظر کہاں آ رہی ہے. دیکھیے بالکل نظر آئے گی، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو، خود بھی پتا ہے، آپ نے بچپن سے واقعات سنے. جنگ صفین تاریخ اسلام میں اندرونی جو جنگیں ہوئی ہیں، دوسری جنگ ہے تاریخ اسلام کی بڑی تاریخ، سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ صفین ہے. 8 مہینے جنگ چلی ہے، ٹروپس کی جو موومنٹ ہوئی ہے وہ 8 مہینے ہوئی ہے، دونوں طرف کی اکانومی ختم ہو گئی تھی اس جنگ کے نتیجے میں. اس جنگ میں کتنے لوگ مرے ہیں، اس کے اندر ایک رات آئی ہے جس کا نام لیلۃ الحریر ہے، احتمال قوی، میں نے کافی گہرا کر کے احتمال قوی کہا، بہت سالڈ پروفس ہے اس کے، اس کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگ ایک رات میں مرے ہیں. 10,000 سے زیادہ لوگ، آج کی پاپولیشن کے ریشو پہ بات نہیں ہو رہی ہے، 1400 سال پہلے کی پاپولیشن کے ریشو پہ بات ہو رہی ہے، 10,000 لوگ ایک رات میں مرے ہیں. یہ جنگ صفین ہے. اس جنگ صفین میں عین مارکے کے اندر، اور یہ مارکہ کیا مارکہ ہے، اس مارکے میں مالک اشتر جیسے سپہ سالار ہیں، عبداللہ بن عباس جیسے لوگ کھڑے ہیں، حجر ابن عدی جیسے لوگ کھڑے ہیں، جتنی کریم اہل بیت اطہار کے اصحاب و عوان کی، وہ اس جنگ کے اندر موجود ہیں، اور قیادت خود امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں. اس جنگ کی عظمت ہے، اس جنگ میں گویا آسمان زمین کے اوپر آیا ہوا ہے. اس جنگ کے دوران مولا امیر المومنین ایک موقع کے اوپر آسمان پہ دیکھ کے کہتے ہیں ظہر کا وقت نزدیک آ رہا ہے. اس نے کہا مولا کشتوں کے پشتے لگے ہوئے، اتنا خون بہ رہا ہے یہاں پر، کسی کی جان امان میں نہیں ہے، اتنی سخت میدان کارزار، اس میں نماز. فرمائے اور پھر ہم یہ جنگ کس کے لیے کھیل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی
محمد و آل محمد بلند تر صلی اللہ،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد.
فرمائے یہ جنگ کس لیے کر رہے ہیں. اب دیکھیں کور کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگ آہستہ آہستہ. ٹاپ پرائرٹی کے اندر کون سا ایک ورڈ آگے آئے گا سامنے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی بندگی. فرمایا یہ جنگ کس کے لیے کر رہے ہیں ہم؟ یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں ہم ان دشمنوں سے؟ یہ جو کشتوں کے پشتے لگے ہوئے کیوں لگے ہوئے؟ یہ اس لیے لگے ہوئے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہونا ہے، اللہ کی بندگی زمین پہ ہونی ہے. ایک ورڈ سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی بندگی، عبودیت. اگر یہ عبودیت نہیں ہے باقی پھر کیا ہے؟ باقی پھر فرعونیت ہے، نمرودیت ہے، قارونیت ہے، اور کیا ہے پھر؟ یزیدیت ہے. یہ جو پورا سلسلہ ہے 250 سال کا، بے شمول اللہ کے رسول کی ذات اقدس، یہ سب کا سب تمام انبیاء کے ساتھ 124,000 عبودیت ہے. عبودیت کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے. اگر وہ اللہ کی بندگی جگہ جگہ کمپرومائز ہو رہی ہے تو پھر کون سے دین کی بات ہو رہی ہے؟ کس فرقے کی بات ہو رہی ہے؟ کس مکتب کی بات کر رہے ہیں؟ اس مکتب میں تو یہ ہے، اس کی ٹاپ پرائرٹی یہ ہے، اور کیا ہے؟ رزن بے قضاء ایک تسلیمن لامر ایک لا معبود سواک. آخری لہجے میں آخری جملہ تھا، سب کا سب ہوئی. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہم نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے، ہماری زندگی میں عبودیت کیسے ظاہر ہو رہی ہے، کہاں ظاہر ہو رہی ہے، پرائرٹی میں آ رہی ہے یا پیرافری میں آ رہی ہے، عبودیت کہاں ہے ہمارے؟ من مانی کسی حد تک، کسی حد تک اللہ کی بندگی، کیا یہ جمع ہوتے ہیں؟ زیادہ اہم چیزوں میں میں اور کم اہم چیزوں میں خدا، یہ عبودیت ہے. عبودیت کیسے آتی ہے؟ عبودیت آتی ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، عبودیت یعنی بندگی، بندگی یعنی تسلیم، یعنی جو حقائق خدا بیان کر رہا ہے، جو احکام مجھے دے رہا ہے، جو حقیقت بتائے لوں، جو حکم دے اس پر عمل کروں، یہ ہو گئی بندگی. اگر ایک ایسی بندگی ہوئی تو خدا سے رابطہ ہوگا؟ ہاں ہوگا، معنویت ہوگی، الٹیمیٹلی ہوگی. یہ کوئی دنیا سے عشق تھوڑی ہے جو ایک طرف سے ہوتا ہے، یہ تو یہ ہے کہ میں نے اس کی عبودیت کے لیے تھوڑی سی پیاس بھی برداشت کی تو وہ یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ بھئی میری خاطر پیاسا رہا تھا. زیادہ تر لوگ پہلی کیٹیگری کے ہوتے ہیں، جہنم کے ڈر سے کام کرتے ہیں، انعام کی لالچ میں بھی نہیں کرتے. بہت سادہ سی بات ہے جو ہم سب پہ منطبق ہو جائے گی. بھئی دیکھیے، نماز فجر پڑھنا واجب ہے. بہت سارے لوگ، جو باقی بھی تو خیر چھوڑ ہی دوں، بہت سارے لوگ نماز فجر بھی پڑھ لیتے ہیں. کیوں پتہ نہیں، پڑھوں گا تو بہت مار لگے گی، جہنم میں جانا پڑ جائے گا، کم سے کم خدا حساب لے گا، جوتے مارے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اچھا یہ جو اٹھا ہے یہ نماز شب کیوں نہیں پڑھ رہا؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں نماز شب میں مار تو نہیں لگے گی نا کم سے کم. اچھا تجھے نہیں پتہ نماز شب کا انعام کتنا ہے؟ کہتے ابھی مار سے تو بچ لوں، انعام بعد میں دیکھوں گا. ہم لوگ زیادہ تر مار کے خوف سے کام کر رہے ہیں، انعام کی لالچ میں بھی نہیں کر رہے ہیں. تیسرا لیول کس کا آئے گا جس کو مولا امیر المومنین کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، وہ تیسرے کی باتیں کہاں. تو عزیزان محترم، ہمیں تھوڑا سا اس انوائرمنٹ کو سمجھنا پڑے گا جس میں اہل بیت جدوجہد فرما رہے تھے، اس کو تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، اس کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، تو پھر بہت ساری چیزیں آسان ہیں، پھر بہت ساری چیزیں آسان ہیں. جیسے آپ نے یہ سمجھ دیا کہ بھئی ان کا جو انوائرمنٹ تھا نا، وہ یہی تزکیہ نفس کا انوائرمنٹ تھا. اچھا، اس میں معاش پہ بات تھی، بالکل تھی. طاقت پہ بات تھی دشمن سے لڑنے کے لیے، بالکل تھی. سیاست پہ بات تھی، بالکل صحیح بات تھی، قطعاً باتیں تھیں. میں سب آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کروں گا، سب تو نہیں، جتنا میں تھوڑا بہت لا سکا میں لاؤں گا. لیکن پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات تھی بندگی، عبودیت. اس عبودیت پہ بے انتہا اصرار تھا. اب چونکہ اختتام پر ہیں تو مجھے مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنے، اس سے پہلے کہ میں ختم کروں، تھوڑا سا تو ایبرپٹ لگے گا آپ کو، لیکن میں یہاں پہ آپ کو چند چیزیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ کہ شب جمعہ کے لیے ایک چھوٹی سی نماز ہے، مجھے کچھ عرصے پہلے دیکھنے کو ملی تو میں اب اس کو جہاں جاتا ہوں شب جمعہ آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوشش کر کے عرض کر دیتا ہوں. پچھلے عشر میں شاید میں نہیں عرض کر پایا تھا. تو اس میں ہی تھا ایک چھوٹی سی نماز ہے, وہ کہتے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نیت کریں کہ اللہ کی رسول کی جو امت ہے, اب ظاہر امت اللہ کے رسول کی ہے نا, دشمنوں کی تو نہیں ہوتی, امت جو ہوتی ہے اللہ کے رسول کی ہے, تو اللہ کے رسول کی امت کے جو مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک نماز ہے. تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ مثلا میں امت محمدی کے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ نماز کیا نماز ہے؟ بہت سادہ سی نماز ہے, سورہ فاتحہ, سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون, سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد, یہ پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی ہے, دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی الحمدللہ, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, اس کو پڑھیں. اچھا کیا ہوگا اس سے؟ مادی سن لیں, معنوی کو چھوڑ دیں, مادی سن لیں کیا ہوگا. میرے ساتھ ایک عجیب کام ہوا, کچھ عرصے پہلے میں نے گھر بنایا. جب گھر بنا لیا تو پھر باہر کسی نے جو میری زندگی میں نزدیک باہر جو لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد خواب میں آئے تھے. ارے میں کہاں سنانے بیٹھ گیا, یہ بہت معذرت, یہ جو یہ تو بہت ہی پرسنل چیزیں ہو جاتی ہیں, تو تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی, اس کو نہیں سنانا چاہیے تھا, لیکن بیچ میں آ گیا معاملہ. تو بہرحال وہ وہاں سے میسیج آیا کہ بھائی دیکھو یہ تم دنیا کا گھر بنا, دنیا کا نہیں, کہا یہ بتاؤ تم نے یہاں گھر بنا لیا ہے؟ اس سے کہو, یہ پوچھیں اس سے جا کے, یہاں گھر بنا لیا ہے؟ میں گھبرا گیا, میں نے کہا معاملہ خراب ہو گیا, یعنی میرا دنیا کا گھر تو بن گیا شاید, پتہ نہیں وہاں کے گھر کے بارے میں سوال کیوں ریز ہوا ہے, سوال اٹھایا ہے بلاخر. تو میں ڈر گیا. پھر میں نے کہا چلو میں روایتوں میں ڈھونڈتا ہوں کہ وہاں کا گھر کیسے بنتا ہے. تو جب میں وہاں پہ ڈھونڈنے لگا تو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں کہ مثال کے طور پر بھائی اگر یتیموں کو پال لو تو وہاں گھر بنتا ہے, یتیموں کو پالو. پھر یہ بات آئی کہ روایتوں کے اندر ہے سب کہ بھائی اللہ کا گھر بناؤ تو وہاں گھر بنتا ہے, وہاں گھر بنتا ہے. تیسری یہ نماز ملی کہ بھائی اس نماز کی تاثیر میں وہاں پہ بہت عجیب و غریب گھر بنتا ہے. صحیح. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں, کبھی میں آپ کو اس کا میکینزم بھی عرض کروں, یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں یہ جادو ٹونا ہو گیا, میں یہاں یوں چیئر پر یوں پڑا وہاں پہ وہ بن گیا. نہیں, یہ سب جادو ٹونا نہیں ہے, یہ بہت اکیڈیمک ہے. کاش میں میرے اندر اتنی طاقت ہوتی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی اور اس رابطے کو بیان کرنے کی کہ بھائی یہ جو یہاں کے اعمال ہیں وہ وہاں کے اعمال پہ اثر انداز کیسے ہوتے ہیں. کوئی چیز جادو ٹونے کے اندر نہیں ہوتی ہے, یہ سب بہت اکیڈیمک ہے, یہ کہ کیسے یہاں کے اعمال وہاں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیوں یہ جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, یتیم کا معاملہ یا مثلا مساجد کا تعمیر کرنا, اللہ کے گھروں کو بنانا, اور مثلا یہ جو نماز بتائی گئی, یہ وہاں کیسے گھر بنا لیتی ہے. اچھا ایک اور مسئلہ ہے, وہاں پہ گھر کا مطلب کیا ہے, وہاں گھر کیا ہے. ایک اور مسئلہ بھی بتاؤں بھائی, یہاں پہ ہمارے یہاں نیبرہڈ ہوتا ہے گھر کے اندر. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے سب لوگوں کو پتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں جو ورث بنتی ہے وہ تین چیزوں سے بنتی ہے, نمبر ون لوکیشن, نمبر ٹو لوکیشن, اور نمبر تھری لوکیشن. تو آخرت کے گھر میں لوکیشن کاؤنٹ نہیں ہوتی, کاؤنٹ ہوتی ہے. کیا کاؤنٹ ہوتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا کس کی ہمسائیگی میں ملا ہے, لوکیشن کاؤنٹ ہوتی ہے بھائی, ہمسائیگی دیکھنی پڑے گی. بس ایک ایشو تو یہ ہوا کہ آخرت کا گھر بنے گا یا نہیں بنے گا, بن جائے گا بھائی, طریقہ ہوتا ہے بن جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ کہاں بنے گا, نیواڈا میں جا کے بنانا, بناتے کہیں کوئی کہ اتنی دور چلا گیا تو آپ کہاں بیٹھ کے کیا کروں گا پھر. نہیں مجھے تو کسی ہمسائیگی میں چاہیے. مثلاً کس کی ہمسائیگی میں چاہیے, مثلاً بھائی کوئی زمین پہ خم تھا تو آسمان میں بھی تو کوئی خم ہوگا, خم میں گھر دلاؤ. لوکیشن کاؤنٹ ہوتی ہے بھائی. تو آپ نے میں نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں کیا کیا گھر بنائے, کوشچن یہاں پر ہے. اچھا یہ جو مثال کے طور پر یہ لوگ عبودیت کی باتیں, معنویت کی باتیں, اور یہ کرو وہ کرو, اس سے صرف آخرت بنتی ہے. ابھی باتیں ہوئی تھیں میٹیریل افیکٹس اور کازز مسخر ہو گئے ہیں, کونکوئر ہو گئے ہیں نان میٹیریل افیکٹ کے ذریعے سے, کازز کے ذریعے سے. یہ پھر چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں, پھر ان کی ورث ختم ہو جائے گی. پھر اگر وہاں پہ کام شروع ہو گیا اور کام ہو رہا ہو تو اعزاز محترم، یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنی پڑیں گی۔ شب جمعہ ہے الحمدللہ، شب جمعہ غفلت میں نہیں جانی چاہیے، تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں شب جمعہ میں کچھ کر لیں۔ مثلا جیسے نماز پڑھ بتائی نا میں نے، 5 منٹ کی نماز، 6 منٹ کی نماز، ایک نماز ہی پڑھ لو کم سے کم۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو قیامت کے دن آئے شب جمعہ کی قدر کرنے والے شب جمعہ سے غفلت کرنے والے، میں بھیج دیا جاؤں شب جمعہ سے غفلت کرنے والے۔ نہیں بھائی، یہ بھی ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، شب جمعہ کی قدر کرنے والوں میں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کریں، ہم لوگ کی زندگیوں کا حساب نہیں ہے کب اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی ضائع نہ کریں، چونکہ یہ بڑی ہو جاتی ہیں، پھر ایک بڑے مقام تک لے جاتی ہیں انسانوں کو۔ تو یہ چھوٹا سا کوئی کام لے لیں، شب جمعہ میں کوئی قرآن کی آیت پڑھ لی، کوئی نماز پڑھ لی، کوئی صبح جمعہ آیا اللہ سے کوئی توسل کر لیا، یہ سب چیزیں مفید ہیں ہم لوگوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، پاک پروردگار کا کتنا شکر ہے، شب جمعہ ذکر حسین، اللہ اکبر، شب جمعہ ذکر حسین، روایات موجود ہیں، ذکر حسین کی روایات موجود ہیں، شب جمعہ کی عجیب عجیب ایسے ایسے مفاہیم کی روایت موجود ہیں جو سمجھ بھی نہیں آتی، نہیں سمجھ آتی۔ ایک ابھی شہید ہوا ہے ایران میں، شام کے محاذ پہ یا عراق کے محاذ پہ شہید ہوا ہے، شہید محسن نام کر کے، جس کا سر نہیں ملا، جو کچھ بھی آپ کو بتائیے۔ اس نے کہیں پتہ نہیں کسی کے خواب میں آ کر کہا کہ میری ماں میری قبر پہ آتی ہے شب جمعہ، کہو شب جمعہ نہیں آیا کریں، شب جمعہ نہیں ہے، کسی اور دن آئے۔ پھر خواب میں کہتا ہے، پتہ نہیں اب خواب ہے فکشن ہے کیا ہے، جو حقیقت ہے نہیں، کہنے لگا شب جمعہ نہیں آیا کریں۔ کیوں؟ کہنے لگا میں شب جمعہ کربلا جاتا ہوں نا، امام کہتے ہیں تمہاری قبر پہ تمہاری ماں آئی ہے، تم وہاں جاؤ، تم وہاں جاؤ۔ کہتے ہیں میں شب جمعہ امام کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم یہ اس دنیا کے اندر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ واقعی اندر ہے، ہم لوگ تو بے خبر لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ سب کیا ہوتا ہے۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہ نہیں بھائی جب اس دنیا میں چلے گئے تو پھر قبر میں یہاں پر ہیں یا وہاں پر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، نہیں معلوم واقعی کوئی فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کی چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پر۔ شب جمعہ مختص ہے، سب کہاں جاتے ہیں؟ کربلا جاتے ہیں، سب کربلا جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے آپ شب جمعہ، آپ کو خدا نے ذکر حسین دے دیا، الحمدللہ رب العالمین، اسی قدر ہونی چاہیے کہ جو سب کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ بھی وہی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ سید الشہداء کا ذکر ہے اور دوسرا عشرہ ہے، دوسرے عشرے کی مناسبت میں کچھ عظیم الشان ہستیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ پہلے عشرے میں بھی ہم یہ کرتے ہیں نا کہ بھائی ہر دن کسی ایک سے مختص کر دیتے ہیں، تو دوسرے عشرے میں بھی کچھ شخصیتیں ہیں، ہستیاں ہیں، جن سے یہ دوسرا عشرہ مختص ہو جاتا ہے۔ ان ہستیوں میں ایک ہستی تو مولا سید سجاد علیہ السلام کی ہستی، کل آپ کے سامنے بیان ہے اس کی۔ اگر اس دوسرے عشرے کے لیے کسی اور ہستی کا نام لینا ہے تو سوائے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کس کا نام لیا جا سکتا ہے؟ اب کربلا بی بی زینب کی ہے، عاشور تک، عصر عاشور تک کربلا حسینی، عصر عاشور کے بعد کربلا زینبی ہے، زینبی کربلا بنی۔ یہ جو زینبی کربلا ہے یہ اپنی عظمت میں اتنی عجیب ہے، اپنے مقام میں، اپنی منزلت میں، اپنی عظمت میں اتنی عجیب ہے کہ معمولاً سمجھنا بھی مشکل ہے کہ بھائی یہ کربلا کیسی کربلا ہے، اور جس ہستی نے یہ کربلا منعقد کی ہے، اللہ اکبر۔ آج جو ہمارے پاس روایت موجود ہے، مولا چوتھے امام بی بی سے کہتے تھے بی بی میرے لیے دعا کریں، دعا کریں۔ نہیں معلوم کیسا مقام ہے، اور بی بی کی عبادات، بی بی کا انداز، جو کچھ تکالیف، جو کچھ مصائب، پتہ نہیں چند دن پہلے کسی روایت کے اندر کہیں پہ میں نے دیکھا لکھا کہ زخمی ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی، زخمی ہاتھوں، اس طرح سفر کیسا گزرا ہے سفر اللہ جانتا ہے، یہ سفر کیسا گزرا، بڑا لمبا سفر کٹا کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک، کوئی چھوٹا سفر تھوڑا۔ اور بی بی سلام اللہ علیہا ان تمام مصائب کو جھیلتی رہی، ان تمام مصائب کو بیان کرتی رہی۔ اجو ان تمام مصائب کے اندر کون سی جگہیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، انسان کا دل کٹنے لگتا ہے جب ان مصائب کو دیکھتا ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے تحمل کی ہے۔ جنگ مردوں کا خاصہ ہے، شہادت مردوں کے لیے فخر ہے، ان تمام باتوں کے ساتھ، لیکن جب انسان کربلا کے میدان میں اترتا ہے اور ایک بہن کو دیکھتا ہے جس کے بھائی کا لاشا پاما ہو رہا ہے اس کی آنکھوں میں، لاشا پامال ہو رہا ہے۔ بھئی دنیا کے اندر جذبات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر قلوب کے اندر محبتیں ہوتی ہیں، ان محبتوں کے ساتھ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بی بی کتنی عظیم الشان محبتوں کو لے کر آئی ہیں، جب 11 محرم کو قافلہ برابر سے گزرا ہے اور وہ مخدرہ زمین پر تشریف لائی ہیں، کسی روایت میں کہیں نہیں لکھا کہ اون و محمد کا ذکر بھی کیا تھا۔ قطعاً بی بی کے جوان شہید ہوئے ہیں، قطعاً بی بی کے جگر گوشے شہید ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی روایت نہیں لکھی بھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہیں اور گئیں، سیدھی اپنے بھائی کے لاشے کے اوپر گئی ہیں، ماتم کیا ہے بھائی کے لاشے کے اوپر۔ اور وہ ماتم کا کیا انداز تھا، اگر میں ان جن جملوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب سید الشہداء کا بے گھر و کفن لاشا دیکھا ہے، میں تو آپ اور کیسے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، میں نے تو صرف ایک بات دیکھی، جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں صرف ایک بات سوچ رہا تھا کہ ان کو دفن جلدی کر دوں کسی طریقے سے، لاش کو کسی طرح دفن کیا جائے، احترام ہونا چاہیے۔ اب بی بی سلام اللہ علیہا جیسی میں نے آپ کے سامنے سادہ سا جملہ کہا، اپنے بھائی کے بے گھر و کفن لاشے پر، صرف بے گھر و کفن لاشا نہیں ہے، اس کے جسم پہ کوئی جگہ نہیں بچی جہاں سے غم نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر لاشے پہ سر ہونا چاہیے، یہ لاشا سر کے بغیر ہے، سر کوفہ بھیجا گیا ہے، اور کیسے بھیجا گیا ہے، نیزوں پہ لگا کر بھیجا گیا ہے سر۔ بی بی کے لیے مصائب کا یہ پہلو اتنا اہم ہوا کہ جب سید الشہداء کے لاشے پر تشریف لائیں، لاشے کے برابر سے مٹی کو اٹھا کر مدینے کا رخ کیا اور کہا، یا رسول اللہ ھذا حسین، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسین ہے، اس کا جسم خاک اور خون میں ہے، اور عزیزو یہ جو میں نے سر کے مصائب عرض کیا آپ کی خدمت میں، فرمایا اس کا جسم خاک و خون میں ہے، اس کا جسم بے گور و کفن ہے، اور اے میرے نبی، اس کا سر کوفہ کے بازاروں میں ہے، اے اللہ کے نبی، اس کا سر کوفوں کے بازاروں میں ہے۔ یہ کون سا سر تھا؟ یہ وہی تھا جس کو رسول اللہ چوا کرتے تھے، جس کی پیشانی کے بوسے لیا کرتے تھے۔ آج بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منظر میں ہے، اور عزیزو جب بی بی کے مسائل کو ہی بیان کر رہا ہوں تو بس وہ آخری روایت بھی بیان کروں تاکہ بی بی کے مسائل کے اندر ایک پہلو اور سمجھ میں آئے۔ کون سی روایت؟ منحال، اور منحال آ کر پوچھتا ہے، مولا اس مرحلے میں، پورے کربلا کے واقعے میں سب سے سخت لمحہ کون سا تھا؟ فرمایا، منحال شام کا بازار۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ اور وہ جو جملے زیارت ناحیہ کے اندر موجود ہیں، عجیب جملات موجود ہیں، سلام ہو ان خشک لبوں پر، سلام ہو اس کٹے ہوئے سر پر، اور عز سلام ہو ان بیویوں پر جو بے کجاوے کی اماریوں پر بٹھائی گئیں، سلام ہو ان بیویوں پر جو بازاروں میں لائی گئیں، درباروں میں لائی گئیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔